بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أولياء الله أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله كاروان أبو ذر کے 1433 ہجری یا 2012 کے عازمین حج کی مسائل حج کے حوالے سے تربیتی نشست شروع ہو رہی ہے. اگرچہ اس سے پہلے آپ حضرات اور خواتین کاروان ابو ذر کے کچھ انتظامی اعلانات سن چکے ہیں، جن حالات میں اس سال کی یہ تربیتی نشست شروع کی جا رہی ہے، ہم سب سوگ کے عالم میں ہیں، لیکن چونکہ واجبات کا مسئلہ ہے اور گزشتہ کل کی تربیتی نشست منسوخ کرنا پڑی، تو اب ہمارے پاس وقت کچھ اور کم رہ گیا ہے، اور جس کی وجہ سے میں کسی قسم کی تمہید میں اپنا اور آپ کا وقت ضائع نہیں کرتا ہوں. براہ راست قرآن کریم کی اس آیت کے ترجمے کے ساتھ حج کا پہلا مسئلہ بیان کرتے ہوئے 2012 کی ان تربیتی نشستوں کا آغاز کر رہا ہوں. پہلا مسئلہ جو ہمیں بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے 90 کلومیٹر دور جتنے لوگ بھی رہتے ہیں ان کا حج مختلف طریقے سے ہوتا ہے، اور مکے میں رہنے والے اور مکے کے اطراف تقریباً 90 کلومیٹر کے اندر رہنے والوں کا حج الگ ہوتا ہے. اب چونکہ ہم لوگ اور پوری دنیا سوائے حجاز کے چھوٹے سے علاقے کو چھوڑ کر ہم لوگ اور پوری دنیا مکے سے 90 کلومیٹر سے دور ہے، تو ہمارے حج کا طریقہ مختلف ہے، مگر یہی طریقہ پاکستان، ہندوستان، مشرق وسطی، یورپ، نارتھ امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا سب جگہ کے حاجیوں کے لیے ہے. جو حج ہم لوگوں کو کرنا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں. یہ پورا ون گو میں یا ایک ساتھ یہ پورا حج نہیں ہوتا، عبادت ایک ہے، حج ایک کہلائے گا. ذمہ داری اسی وقت پوری ہوگی جب یہ پورے 18 واجبات آپ کر لیں، لیکن یہ دو الگ الگ حصوں میں ہوں گے. یہاں پہ آ کے حج نماز اور روزے سے مختلف ہو گیا. نماز آپ کو ظہر کی 4 رکعت پڑھنا ہے، پوری 4 رکعتیں ایک ساتھ پڑھنا پڑیں گی. روزہ اگر آپ کو فجر سے مغرب تک رکھنا ہے تو پورا روزہ ایک ساتھ رکھنا. نہ نماز میں یہ اجازت ہے کہ آپ بیچ میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیں، یہ 2 رکعت نماز پڑھیں پھر تھوڑی دیر آرام کریں پھر 2 رکعت پڑھیں، یہ اجازت نہیں. نہ روزے میں یہ اجازت ہے، بلکہ اس سال تقریباً سارا یورپ اور نارتھ امریکہ کے اکثر لوگ تڑپ تڑپ کے یہ کہہ رہے تھے کہ ایسی کوئی اجازت مل جائے، کیونکہ 18 گھنٹے سے 21 گھنٹے کے روزے ان علاقوں میں تھے. صرف 3 گھنٹے میں افطار بھی کرنا ہے، سحر بھی کرنا ہے، نمازیں بھی پڑھنا، مگر اجازت نہیں. شروع ہوا روزہ تو مکمل ہوگا غروب آفتاب کے 10 منٹ کے بعد یعنی مغرب پر. حج میں ایسا نہیں. حج پورا ایک حج ہے جو آپ کو کرنا ہے، لیکن دو الگ الگ حصوں میں ہوگا. پہلے حصے کا نام ہوگا عمرہ تمتع اور دوسرے حصے کا نام ہوگا حج تمتع. اور قرآن کریم کی جس آیت کی آج میں نے تلاوت کی ہے، بہت ہی مختصر آیت ہے اور اسی مسئلے کو بیان کر رہی. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، حج اور عمرے دونوں کو مکمل کر. خالی آپ پہلا حصہ کر لیں وہ حج بھی نامکمل، خالی آپ دوسرا حصہ کر لیں وہ حج بھی نامکمل. دونوں کو ملا کر، پہلے حصے کا نام ہے عمرہ، دوسرے کا نام ہے حج، یہ دونوں ملا کے آپ کا حج قرار پائے گا. مکے میں رہنے والوں کے لیے ایسا نہیں ہے. وہ خالی دوسرا حصہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو مسائل ہیں اس سے آپ کا تعلق نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے. تو پہلی بات یہ ہوئی کہ جو حج ہم کریں گے اس میں پہلے ہمیں ایک عمرہ کرنا ہے جس کا نام ہے عمرہ تمتع. یہ جو بکلیٹ آپ کو دیا گیا ہے اس کے سب سے پہلے صفحے پر اور یہ جو دوسرا چارٹ لگا ہے ان دونوں پر جو نیچے والا حصہ ہے عمرہ تمتع جس پہ لکھا ہے، یہ ہے ہمارے حج کا پہلا حصہ. اور اس کے بعد اس بکلیٹ کے پیج نمبر 9 پر آپ جائیے، جس کی آج کوئی ضرورت نہیں ہے، اور چارٹ پر اگر آپ دیکھیں تو بالکل نہیں، چارٹ تو نہیں ہے، پیج نمبر 9 پہ جائیے تو یہ ہے حج کا دوسرا حصہ، حج تمتع. یہ دونوں پہلے حصے پر، پہلے پیج پر جو عمرہ تمتع لکھا ہے یہ، اور پیج نمبر 9 پر جو حج تمتع لکھا ہے، یہ دونوں ملائیں گے تو ہمارا اور آپ کا حج بنے گا. ہمارے اور آپ سے مراد ہے ہر وہ آدمی جو مکے سے 90 کلومیٹر سے دور رہتا، چاہے بہت قریب ہو مدینے کا رہنے والا اور چاہے بہت دور ہو نیو یارک اور ٹورنٹو کا رہنے والا. اچھا، اب یہ تو ہوا پہلا مسئلہ کہ ہمارا حج دو حصوں میں ہوگا، لیکن یہ تو ہوا حج کا طریقہ. اب یہ دونوں حصوں کی تفصیل آئے گی کہ پہلا حصہ کس طرح کرتے ہیں، دوسرا حصہ کس طرح کرتے ہیں. لیکن پھر یہ مسئلہ دہرا دوں کہ یہ دونوں مل کر ایک حج بنتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان 2 دن 4 دن 8 دن 10 دن 12 دن 15 دن 20 دن کا ایک گیپ اور وقفہ بھی آ جاتا. لیکن اس کی تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا، آج پہلی کلاس میں مناسب نہیں. اب یہ جو دو حصے، پہلے عمرہ کرنا ہے، دھوکہ نہ کھائیے. جو لوگ حج کے علاوہ مکے کی سرزمین پہ جاتے ہیں وہ بھی ایک عمرہ کرتے ہیں، وہ الگ عمرہ، لیکن خود حج کے پہلے حصے کا نام بھی عمرہ تمتع ہے، اور دوسرا حصہ حج تمتع، یہ ملا کے ایک حج بنے گا جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے. لیکن طریقہ تو یہ ہے، لیکن قافلے میں شامل افراد کا حج 4 مختلف قسموں کا ہو سکتا ہے. اب یہ چاروں میں سے جو بھی حج آپ پر واجب ہو، جو آپ کو کرنا ہو، اس کا طریقہ وہی رہے گا کہ دو حصوں میں آپ کو کرنا ہے، لیکن حج کی نیت، وہ دار و مدار اس بات پر ہے کہ 4 میں سے کون سی قسم کا حج آپ پر واجب، آپ کون سی قسم کا حج آپ کرنے جا رہے ہیں. زیادہ تر لوگ جو کاروان ابو ذر میں شامل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا واجب حج کر رہے ہیں. ہر ایک کو معلوم ہے کہ صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک حج واجب ہے. تو اکثر لوگ اپنا واجب حج کرنے جا رہے ہیں، طریقہ وہی دو حصوں والا ہے، لیکن उनको पूरे हज में हर जगह वाजिब हज की नियत करना होगी। क्योंकि ये वाला मसला जो अभी मैं बता रहा हूं, ये पूरे हज में हर जगह आपके साथ चलेगा, क्योंकि इसका ताल्लुक है आपकी नियत से। तो अभी से आप समझ लीजिए कि आप चार किस्म की कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अगर आपका अपना हज वाजिब है, अब अपना हज वाजिब होने के भी दो मशहूर तरीके हैं, मगर फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से जो भी तरीका हो वाजिब हज की नियत एक ही रहेगी, तरीका भी वही रहेगा। एक तो यह है कि आपके पास खुद इतने पैसे हो गए और बाकी शर्तें भी पूरी हो गई, आप अपने पैसे से हज पे जा रहे हैं, वो भी वाजिब। और एक है हज बजली, किसी और ने आपको इतने पैसे दे दिए और आपसे ये कहा कि इससे तुम अपना हज करो, पैसे हमारे नहीं, कहीं और से आए लेकिन दिए गए इसलिए ताकि हम अपना हज करें, तो अब हम पर यह हज वाजिब हो गया। अब ये आमतौर पे क्या होता है, आमतौर पे शौहर जा रहा है, अपने साथ बीवी को भी ले जा रहा है और उसका हज का खर्चा दे रहा है। अब ये बीवी का अपना पैसा नहीं है, लेकिन अगर शौहर ने ये दिया हज करने के लिए तो बीवी का हज भी वाजिब बन जाएगा और उसकी नियत वही होगी जो अपने पैसे से हज करने वाले की। बेटे ने अपने वालिदैन को या बाप को या मां को या दोनों को पैसे दिए कि आप जाके हज कराइए, वालिदैन बेचारे माली एतबार से हज के काबिल नहीं है लेकिन ये हज वाजिब हो गए। और इसी तरह से बाज़ औक़ात कंपनियों या इदारों में कुरानदाजी से जो नाम निकलता है वो भी इसी किस्म में आता है। अच्छा, तो बहरहाल वाजिब हज चाहे अपने पैसे से वाजिब हुआ हो या किसी ने हमें हज करने के लिए पैसे दिए हो, दोनों का मसले में कोई फर्क नहीं है, दोनों हज, दोनों लोग, दोनों अफराद वाजिब की नियत से अपना हज करें। तो पहला हज तो वाजिब है जो अक्सरियत हमारे काफिले में कर रही, दूसरा हज, दूसरी कैटेगरी, तरीका सबका एक रहेगा, ये मसला सिर्फ आपको नियत की वजह से बताया जा रहा कि मसलन आपने मसाइले हज नहीं सुने हो तब भी आपको पता कि हज में खाने काबा के गिर्द घूमना है, वाजिब हज वाला नियत करेगा मैं वाजिब हज के लिए तवाफ कर रहा हूं। जो दूसरी किस्म आपके सामने आ रही है उसका हज वाजिब नहीं, तो उसकी नियत अलग होगी, तरीका उसका भी वही होगा, तवाफ का तरीका एक जैसा। दूसरा हज, हज बदल, जो पाकिस्तान में ज्यादा ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, वरना हमारी फिक में इसको हज नियाबती कहते हैं, किसी की नियाबत में हज पर जाना। लेकिन अखबार में, रेडियो में, टेलीविजन में, मीडिया में इतना हज बदल का लफ्ज आता, फर्क कोई नहीं पड़ता, ये तो सिर्फ लफ्ज की बहस है, हज बदल या हज नियाबती। अगर आप किसी और की तरफ से हज कर रहे हैं, तरीका बिल्कुल वही है जो वाजिब हज वाले का है, सिर्फ नियत में ख्याल करना पड़ेगा। मैं बात को फैलाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यह वाजे कर दिया जाए कि हज बदल की भी दो किस्में, लेकिन दोनों किस्मों से ना नियत में फर्क पड़ेगा ना तरीके। एक हज बदल है कि आप किसी से पैसे लेके उसके मरहूम का हज कर रहे हैं, एक है कि नहीं, अपने पैसे से जा रहे हैं लेकिन दो तीन दफा हज पे जा चुके, हमने सोचा कि हमारा हज तो हो गया, ये हज दादा का कर लो, ये हज नाना का कर लो, बगैर पैसे के अपने खुद पैसे खर्च कर रहे हैं, तब भी वो हज बदल कहलाएगा, किसी ने पैसे दे के हमें भिजवाया तब भी वो हज बदल कहलाएगा। तो किस्में दो हैं लेकिन इनसे نہ نیت میں کوئی فرق پڑے گا نہ طریقے. حج بدل. تیسرا مشہور حج ہے سنت حج. طریقہ اس کا وہی ہے جو واجب حج والے کا ہے، لیکن نیت اس کو ہر جگہ سنت حج کی کرنا. اب سنت حج کے اندر بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی اس کی تفصیل سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک وہ آدمی جو پہلے اپنا واجب حج کر چکا، اس کا پھر دل چاہ رہا ہے کہ دوبارہ حج کروں اور اپنے ہی لیے کروں، وہ بھی سنت حج ہے جب واجب آپ کر چکے. اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں، اب تک حج واجب ہوا ہی نہیں، شرائط پوری نہیں، لیکن زحمتیں اور تکلیفیں اٹھا کے ہم نے حج کے سفر کا ارادہ کر لیا، ابھی تک حج واجب نہیں ہوا نہ ہم نے واجب حج کیا. یہ والا حج بھی سنت ہے، جب واجب نہیں ہوا تو سنت ہے. لیکن یہ ایک ایک جملہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ معلومات آپ کی مکمل ہوں، ورنہ سنت حج دو قسموں کے باوجود نیت ایک ہی رہے گی اور طریقہ ایک ہی رہے گا. چوتھی اور آخری قسم، جس کے بعد پھر ہم ایک موضوع سے ہٹ کے مسئلہ بتائیں گے اور پھر اپنے موضوع پہ آ جائیں گے. چوتھی اور آخری قسم حج احتیاطی، یا زیادہ بہتر لفظ ہے حج ما فی الذمہ. یہ ان لوگوں کا حج ہوتا ہے جو پہلے کوئی حج کر چکے ہیں، لیکن اب ان کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ پہلے والا حج ہمارا غلط تھا، یقین نہیں، اندازہ ہو رہا. خاص طور پر جب حج تربیتی نشستوں میں نئے نئے مسئلے سننے کو مل رہے ہوں، تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ چیزیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی، تو وہ پہلے والا حج پتہ نہیں ہمارا صحیح ہے پتہ نہیں غلط. اگر یقین ہو جائے کہ پہلے والا حج غلط ہے تو پھر قضا کی نیت سے حج کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ والا کیس بہت کم ہوتا ہے. زیادہ تر یہ ہے کہ بس شک رہتا ہے، یا شک سے بھی زیادہ بہت زیادہ کنفیوز ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ پرانا حج غلط مگر یقین نہیں. تو پھر کہا جاتا ہے کہ اب جو حج کرو اس کی نیت کرو حج احتیاطی یا ما فی الذمہ. اس کا مطلب یہ ہوا، اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ میں حج کر رہا ہوں، اگر میرا پرانا حج غلط تھا تو یہ والا حج واجب چلا ہو جائے، اور اگر وہ صحیح تھا تو یہ والا حج مستحب ہو جائے، سنت ہو جائے. یہ وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو پہلے ایک حج کر چکے ہیں اور اپنے پرانے حج کے بارے میں ان کو خاصے شک ہو رہے ہیں. حج احتیاطی یا حج ما فی الذمہ، چونکہ یہ تربیتی نشستیں ریکارڈ ہو رہی، اس لیے میں نے یہ مسئلہ بتا دیا، ورنہ کاروان ابو ذر میں جتنے بھی آدمین حج ہیں ان سب کا یہ پہلا حج ہونا چاہیے، اور اس لیے تقریباً ہر ایک کا واجب حج ہونا چاہیے. پھر بھی یہ چار قسمیں، بس یہ بات مکمل ہو گئی کہ یا آپ کا واجب حج ہوگا جو کاروان ابو ذر کی اکثریت کا ہونا چاہیے، چاہے آپ کے اپنے پیسے سے حج واجب ہو یا کسی اور نے پیسے دیے، یا آپ کا سنت حج ہوگا، چاہے پہلے واجب کر چکے ہیں اس لیے سنت کر رہے ہیں، یا چونکہ حج واجب ہی نہیں ہوا بس اپنے شوق سے جا رہے ہیں. بہرحال یا واجب حج ہے یا سنت حج ہے یا حج بدل اور یا حج احتیاطی. مگر اس پورے مسئلے کا تعلق صرف اور صرف اور صرف نیتوں سے ہے، طریقے میں فرق نہیں پڑتا. جو طریقہ واجب حج کا ہے وہی سنت حج کا ہے، وہی حج بدل کا ہے، وہی حج احتیاطی کا. اب وہ طریقہ کیا؟ اب اس سے پہلے کہ ہم حج کے طریقے کو شروع کریں، مردوں سے ایک غیر متعلقہ بات کر لی جائے. یہ غیر متعلقہ بات آج کی کلاس کے حوالے سے غیر متعلق ہے، ورنہ کل یا پرسوں اس کا وقت آئے گا. لیکن چونکہ اس مسئلے کا تعلق ہے ماہ شوال سے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ شوال ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ مسئلہ آپ تک پہنچ جائے. اور مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے مستحب ہے، اور عام مستحب نہیں، بہت تاکیدی مستحب، کہ اگر وہ حج کرنا چاہتے ہیں تو پہلی ذیقعدہ سے سر اور داڑھی کے بال چھوٹے نہ کروائیں بلکہ اس کو بڑے کروائیں، یعنی اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیں. جتنا زیادہ سر کے اور داڑھی کے بال بڑھیں گے اتنا حج کی فضیلت اور ثواب اور پھر گناہوں کے معاف ہونے اور منا کے میدان میں جو گنجا ہونا واجب ہے ان سب میں اس کا بہت زیادہ دخل ہے. تو آج 25-26 شوال ہو گئی ہوگی، تو 2-3 دن آپ کے پاس ہیں. جو لوگ سفر پر جانے سے پہلے اپنی داڑھی کو یا سر کے بالوں کو چھوٹا کروانا چاہتے ہیں تو یہی 2-3 دن ہے پہلی ذیقعدہ کے بعد. واجب تو نہیں ہے لیکن انتہائی تاکید ہے، اور یہ بھی صرف معلومات کے لیے بتا دیا جائے کہ بعض ایسے مراجع گزرے جن کے فتوے میں یہ واجب عمل پہلی ذیقعدہ کے بعد سر اور داڑھی کے بالوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. خیر، اب یہ مسئلہ چونکہ بہت چھوٹا ہے اور بہرحال واجبات کا نہیں ہے، اس لیے اس کو اتنا ہی ٹائم دے دینا کافی ہے. اس کی مزید تفصیل آتی ہے جب احرام کے مسئلے شروع ہوں گے. ابھی موضوع سے ہٹ کے شوال کی آخری 2-3 تاریخوں کو دیکھ کر مردوں کے لیے یہ مسئلہ بتایا گیا. آئیے حج کا طریقہ. حج کے طریقے کو براہ راست شروع کرنے سے پہلے دو بہت اہم اور مختصر گزارشات، گرچہ یہ دونوں باتیں ایسی جس میں 1 گھنٹے کی تقریر بھی آپ کو کم لگے، لیکن نہ اتنا وقت ہمارے پاس ہے نہ ہی ہمیں فی الحال اس کی ضرورت ہے. فی الحال میں نے اس لیے کہا کہ انشاءاللہ ایک بار ہم اور آپ مکہ پہنچ جائیں تو ہمارے اور آپ کے پاس 30 دن تک مسائل ہی کے بیان کرنے کا وقت ہوگا. تو وہاں پہ اگر یہ دو باتوں میں سے کوئی ایک بات ادھوری رہ گئی، تشنا رہ گئی، پوری واضح نہیں ہوئی، تو انشاءاللہ اس کو بعد میں بھی سمجھایا جا سکتا. طریقہ حج، پہلی بات تو یہ ہے کہ طریقہ حج میں چونکہ مراجع اور مجتہدین کرام میں کچھ چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، اس لیے تقلید لازم ہے، اور بغیر تقلید کے عام عبادتیں بھی کرنا مشکل ہیں. کجا یہ کہ حج جیسی اہم عبادت، اب جن مسائل میں کوئی اختلاف نہیں اس میں عام زندگی میں بھی تقلید واجب نہیں ہے اور حج میں بھی واجب نہیں. دن میں 5 نمازیں پڑھنا ہے، روزے واجب صرف رمضان میں ہی ہیں، اس میں آپ تقلید نہ بھی کریں تو حرج نہیں. حج خانہ خدا اور عرفات میں جا کے کرنا ہے، اس میں آپ تقلید نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں، لیکن چونکہ حج کے اندر جگہ جگہ ایسے مسئلے آتے ہیں جن میں مراجع میں اختلاف، تو ہر ایک کو تقلید کرنا ہے، یہ تو اب آپ کر چکے ہیں، اس کے بغیر تو کاروان ابو ذر والے آپ کی اپلیکیشن ہی نہیں لیتے ہیں. لیکن ایک دو جملے اس لیے سن لیا کریں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مسائل خالی کاروان ابو ذر کے لوگ سن رہے ہیں. تو تقلید، اور تقلید ایک دفعہ صحیح طریقے سے شروع کرنے کے بعد، اب آپ کو پوری عبادت پورا حج اسی کے حساب سے کرنا، یہ طریقہ نہیں چلے گا کہ اگر آج ایک مرجع کا فتویٰ آسان لگا تو آپ نے ان کی تقلید کر لی، اور اگلے مرحلے میں دوسرے مرجع کا فتویٰ آسان لگا تو آپ ان کی طرف آ گئے، پورا حج اس میں غلط ہو سکتا. اچھا، یہ بہت بچوں جیسا مسئلہ ہے جو دینیات کی کلاس میں شاید پہلے اور دوسرے گریڈ کو بتایا جاتا، لیکن ایک تو احتیاطاً یہ مسئلہ بیان کیا گیا، کتنے میں نے 2 منٹ لیے ہوں گے، بس میں بات ختم کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. ہاں، یہ بات جو ابھی میں نے کہی اس کے اندر 2 چھوٹی وضاحتیں اور سن لی. نمبر 1، آج کل کا زمانہ ڈس انفارمیشن کا زمانہ، انٹرنیٹ، فیس بک اور جدید ترین میڈیا نے انفارمیشن ہمارے سامنے بہت رکھ دیے، معلومات کے ڈھیر لگے، لیکن کوئی ایسا معیار ہمارے پاس نہیں رکھا کہ ان میں سے صحیح چیز کیا ہے اور غلط چیز کیا. اب یہ تو خود اپنی جگہ ایک بہت اہم موضوع ہے، لیکن مجلسوں میں میں اس کو پڑھتا ہی رہتا ہوں، ادھر نہیں جا رہا ہوں. حج کے حوالے سے بھی آپ کو بہت سارے لوگ ملے، جی آغا سیستانی کا یہ فتویٰ، جی امام خمینی نے یہ کہا، جی آغا خامنائی یہ فرماتے ہیں، جی آغا خوئی نے یہ کہا، اور ان میں بعض اوقات بڑے مذہبی لوگ ہوتے ہیں، مگر نہ ہر ایک کی بات سنیے نہ ہر ایک کی بات پہ یقین کیجیے. خاص طور پر بعض مذہبی لوگوں میں حج کے حوالے سے اتنے غلط مسائل مشہور ہیں کہ آخر میں تو میں ایک ہی آپ کو مشورہ دوں گا کہ جب کوئی آپ کو ایسا مسئلہ نظر آئے جس کے اندر ایک ہی مرجع کے نام سے 2 فتوے آ رہے ہیں، تو آپ پوچھ لیجئے کہ یہ مرجع کی عبارت اور تحریر دکھا دیجئے. مثلا چھوٹی سی بات، بہت اہم بات ہے، یہ وہ یہ ہے کہ امام خمینی اور آغا خامنائی رات کے وقت اگر احرام پہن کے سفر کریں تو نظر کر کے اپنے شہر سے احرام پہننے کی اجازت دے دیں. 30-35 سال ہو گئے مجھے اس مسئلے میں مومنین کرام کا سامنا کرتے ہوئے، دن کا مسئلہ ہو تو الگ بات، رات کے وقت اجازت دے دیں. واضح طور پہ ان کی کتابوں میں لکھا، لیکن آپ کو آج بھی بہت سے لوگ ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ نہیں، حج ہی شروع کر رہے ہو حرام سے. اگر آپ ان کی تقلید میں ہیں تو الگ بات، تقلید میں اگر آپ آغا خامنائی کی ہیں یا امام خمینی کی ہیں، صرف اتنی سی بات کہہ دیجئے گا کہ دکھائیے کون سی کتاب میں لکھا. اور جہاں تک میں یہ مسئلہ آگے چل کے بتاؤں گا، امام خمینی کی مناسک حج کے اردو ترجمے میں دیکھ لیں، آغا خامنائی کی مناسک حج کے اردو ترجمے میں دیکھ، بہت واضح مسئلہ. یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں آتی ہیں. تو جب تک کہ کتاب میں اپنی آنکھ سے مسئلہ نہ دیکھ. اب وہ دلیلیں لانا اور جذباتیت والی بات کرنا وہ تو تقلید میں نہیں چلتا. ہم امام خمینی اور آغا خامنائی سے زیادہ فلسفہ حج کو نہیں جانتے کہ وہ تو اجازت دی اور ہم کہیں کہ جی وہ حج تو میقات ہی سے ہونا چاہیے.